بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، ورم بيشتشان دروسه، توحيد أسماء وصفات تعلق سه، تفصيل سه بعد كر رهيه. شيخ الإسلام رحمه الله نے أسماء وصفات کے باب میں اب تفصیل بیان کا آغاز کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مختلف نام ہیں اور جو صفات الکمال ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو دلائل ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. اور ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس قول پر، وقوله ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 58. فضلت الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فرماته إساءة كريمة من الله ترك صفة القوة كثبوت ہے. اور یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد آئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. سورة الذاریات آیت نمبر 56 اور 57. پھر ان دو آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگ جو ہیں وہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے رزق کے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق سے رزق کا سوال نہیں کرتا. الرزاق جو ہے صیغہ مبالغہ ہے رزق سے، اور رزق عطا کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. سورة النساء نمبر 8. فَارْزُقُوهُمْ يعني اعطوهم، يعني ان کو دینا. عام لفظوں میں رزق دینے کو کہتے ہیں کسی چیز کو. اور نماز میں بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللهم ارزقني. کہاں کہتا ہے؟ نماز کے کس حصے میں؟ ویسے تو انسان دعا کرتا ہے، سجدے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، تشہد کے بعد بھی آپ سلام سے پہلے جو ہے دعا کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہیں دو سجدوں کے درمیان. بارک اللہ فیک، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی واہدنی، یہ جو الفاظ میں رزق کا بھی ذکر ہے. تو نماز میں ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنی. وہ پھر رزق دو قسمیں ہیں، عام ہے اور خاص ہے. جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں لفظی معنی تو ہم نے جان لیا دین کو کہتے ہیں، اب اس کی جو اصطلاحی معنی ہے اور شریعت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں رزق کی دونوں قسمیں کو سمجھنا پڑے گا. رزق کے دو قسمیں ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عام ہے اور خاص ہے. عام سے مراد یہ وہ رزق ہے جو جسم کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اور چاہے جس رزق دیا جا رہا ہے مسلمان ہو یا کافر ہو. پھر سفارینی نے یہ کہا ہے، والرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عن المحال لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. کیونکہ اگر یہ کہا جائے، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہ رزق صرف عطا حلال ہی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو حرام کھاتے ہیں ان کو رزق نہیں دیا گیا، یا وہ رزق نہیں کھاتے تو پھر وہ کیا کھاتے ہیں، جبکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو حرام کرو اسے بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور جو حلال کرو اسے بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. رزق دینے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس اعتبار سے رزق کی دو قسمیں ہیں، طیب ہے اور خبیث ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں حلال ہے اور حرام ہے، طیب اور خبیث ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 میں، 32 میں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. شاہد کیا ہے؟ والطیبات من الرزق، اس مطلب ہے ایسے رزق بھی ہے جو طیبات میں سے نہیں ہے، یعنی جو خبیث ہے. شیخ صاحب فرمایا شیخ بحثی رحمہ اللہ، ولم یقل والرزق، یعنی فرمایا صرف رزق نہیں فرمایا، اور جو خبائث رزق میں سے ہے وہ حرام ہے، جو طیبات ہے وہ حلال ہے، یہ مراد ہے. جو اس کے ضد میں ہے، یعنی جو مفہوم المخالفہ ہے اس میں، منطوق تو طیبات من الرزق ہیں، جو اس کا مفہوم کیا ہے، جو خبائث من الرزق ہیں وہ بھی حرام ہے. یعنی یہ رزق عام ہے جس سے مخلوق کے جسم جڑے ہوئے ہیں، جو مخلوق کے جسم کو فائدہ دیتا ہے اسے رزق عام کہتے ہیں. اس میں حلال بھی شامل ہے، حرام بھی شامل ہے، مسلمان، کافر، درند، پرند سب شامل ہیں، سب اللہ کا رزق سکھاتے ہیں، یہ رزق عام ہے. دوسرا قسم کا رزق ہے رزق الخاص، وہ یہ وہ رزق ہے جس سے دین قائم ہوتا ہے، دین کے نفع بخش ہوتا ہے، امن نفر عمل صالح میں سے. اور جو رزق حلال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں، فرمانبرداری میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس لیے آیت میں الرزاق کا لفظ ہے اور رازق نہیں فرمایا، فرق ہے دونوں میں، رازق اور رزاق میں. کیوں؟ الرزاق صیغہ مبالغہ ہے، کثرت سے رزق دینے والا، اور کثرت سے وہ ہے جن کو رزق دیا جا رہا ہے. اللہ مخلوق کتنا ہے ہم گن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کون رزق دے رہا ہے؟ تمام مخلوقات کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا رزق ہی کثرت سے ہے، اور جس کو رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ بھی کثرت سے ہے. تیسرے فرمایا الرزاق. اور جسے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے مخلوقات میں سے، ان کی تعداد سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سبحان اللہ. کہ احسان نہیں کر سکتے، جنس کے اعتبار سے نہیں کر سکتے، اس کی قسم تو کیا کہنا، یعنی ایک جنس ہے، جنس کی بہت ساری قسمیں ہیں، مختلف ہیں، سبحان اللہ. اور پھر ان قسموں کے بھی احاد ہیں الگ سے، ان تمام کو دیکھا جائے تو کتنا بہت زیادہ تعداد بنتی ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ویعلم مستقرہ ومستودعہا، سورۃ ہود آیت نمبر 6. اور اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دیتا ہے جتنی یعنی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے، بحسب الحال. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، تو کیا میں رزق کی طلب کے لیے سعی کروں یا اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، خود رزق میرے پاس آئے گا؟ بہت ہی زیادہ دینے والا ہے اللہ کا رزق، بہت وسیع ہے، رزاق ہے. تو پھر کیا مجھے اس رزق کو پانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے، جدوجہد کرنی، سعی کرنی ہے، یا میں گھر میں بیٹھا رہوں رزق خود میرے پاس چل کے آئے گا؟ جیسا فرماتے ہیں تم اب رزق کی تلاش کے لیے سعی کرو، گھر سے نکلو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، لیکن معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل نہ کریں اور جو اللہ کی مغفرت ہے اس کے جو اسباب ہیں وہ حاصل نہ کریں. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رزاق بھی ہے، جیسے مغفرت کے لیے اسباب ہیں حاصل کرنے کے لیے، ویسے رزق کے بھی حاصل کرنے کے اسباب ہیں. اور شاعر کا یہ قول جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جنون منک ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، یعنی تمہارا پاگل پن ہے کہ تم رزق کے لیے سعی کرتے ہیں جبکہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے اسے رزق دیا جاتا ہے. تو شاعر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے رزق کی تلاش کی، وہ تمہیں پہنچ کے رہے گا، جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر کوئی سعی نہیں کرتا رزق اسے پہنچ جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذا القول باطل، یہ باطل قول ہے اس شاعر صاحب کا جو ہے، اور جو اس نے دلیل پکڑی ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی، جنین کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے یا یہ کہا جائے گا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے لیے طلب الرزق کا خطاب نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ قادر ہی نہیں ہے، اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا، وہاں پھر کے اندر عاجز ہے اور نہ اس کا کوئی راستہ ہے نہ کوئی ذریعہ ہے رزق حاصل کرنے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق خود مہیا فرمایا ہے. اور اسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، سورة الملك آیت نمبر 15. تو اس آیت کریمہ میں فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تو سعی کرنی ہے، چلنا ہے، زمین اللہ نے ہموار بنائی ہے، کشادہ ہمارے لیے کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم زمین پر چلیں اور رزق کو تلاش کریں. پھر فرمایا وكلوا من رزقه، یعنی زمین کو ہموار بنانا اور پھر اسے وسیع بنانا اور اس میں رزق مہیا کرنا. تو ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ بیٹھے رہیں یا فم شوفی ہی منا کی بھی ہے، ہاں فم شوفی چلیں اور رزق تلاش کے لیے. پھر فرمایا وکل من رزقی، پھر اللہ کے رزق میں سکھاؤ. فلابد من سعی، تو سعی لازمی ہے، اور یہ سعی جو ہے رزق کو حاصل کرنے کی، یہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. رزق اللہ تعالیٰ دے گا، چور جب چوری کرتا ہے اسے کس نے رزق دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ڈکیت ڈکیتی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، سعی اس کی ہے، رزق اللہ نے دیا ہے. لیکن جو رزق حلال ہے وہ مطلب شرعی ہے، شرعاً رزق حلال کی تلاش کرنی ہے. اگر رزق حرام کی تلاش جو کرتا وہ بھی سعی کرتا، چور سعی نہیں کرتا، ڈکیت سعی نہیں کرتا، وہ سعی وہ بھی کرتا ہے لیکن وہ حرام طریقہ اختیار کرتا ہے. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، ذو القوۃ، القوۃ جو ہے قوۃ کسی کہتے ہیں، معنی کیا ہے قوۃ کا، یہ لفظ جو ہے جسم کو پاور کہتے ہیں. تعریف بڑی پیاری تعریف ہے، دیکھیں قوۃ القدرہ، اب اس میں فرق بھی اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں. اچھا، ذو القوۃ المتین، سورۃ الذاریات کی آیت میں القوۃ صفۃ یتمکن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، انڈر لائن کریں الفاظ دیکھیں ذرا. القوۃ کیا ہے؟ صفہ ہے جس کے ذریعے یتمکن الفاعل بها، فاعل جو فعل کرنے والا ہے، فعل پہ فعل کرتا من غیر بدون ضعف، بغیر کمزوری کے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں بغیر کمزوری کے، یہ آپ کی طاقت کی صفت ہے، قوہ ہے. قوی وہ ہے جو بغیر کمزوری کے کوئی کام کرتا ہے، جو کمزور پڑ جاتا ہے وہ ضعیف ہے، قوی نہیں ہے. تو قوہ کی ضد کیا ہے؟ ضعف ہے. اسے سمجھے ذرا، کیونکہ آگے قدرہ آنی ہے، قدرت اور قوت، قوت میں کیا فرق ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ قوہ جو ہے وہ کوئی بھی عمل، کوئی فعل کرے بغیر کمزوری کے، بغیر ضعف کے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الى آخر الآية سورة الروم آیت نمبر 154. اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا یا کس حالت میں؟ من ضعف، کمزور. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزور کے بعد طاقت، پھر طاقت کے بعد پھر کمزور اور بڑھاپا. سبحان اللہ. تو قوت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ کمزوری کے ساتھ. قوت کا تعلق کمزوری سے ہے. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور قوت قدرت نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، سورة فاطر آیت نمبر 44. انه كان عليما قديرا، اور پہلے کیا فرما، وما كان ليعجزه، او ضعف نہیں ہے یہاں پہ، عجز ہے، ٹھیک ہے نا. من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، قويا نہیں فرمایا، قديرا فرمایا ہے. تو جہاں پہ قدیر ہے یا قادر ہے وہاں پہ عجز کا امکان نہیں ہے. اچھا، فالقدرۃ يقابله العجز، انڈر لائن کریں، قدرت کے مقابلے میں عجز ہوتا ہے، طاقت کے، قوت کے مقابلے میں ضعف ہوتا ہے، یہ فرق جان لیں ذرا. فالقدرۃ يقابلها العجز والقوۃ يقابلها الضعف، ٹھیک ہے. والفرق بینهما، فرق کیا ہے؟ نمبر ایک، نمبر میں لگانے تک آسانی ہو جائے، أن القدرة يوصف بها ذو الشعور والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. جو قدرته اسكا وصف جسكو شعور ہوتا ہے یا ادراک ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں، زندہ چیز ہے اسے شعور ہوتا ہے ادراک ہوتا ہے. اور جو طاقت قوت ہے وہ دونوں کے لیے، چاہے شعور والا ہو یا غیر شعور والا ہو. مثال آ جائے گی، مثال لوہا قادر ہے یا قوی ہے؟ قادر کہتے ہیں نہیں کہتے. اچھا آگے مثال آئے گی. ثانیا دوسری بات کہ طاقت جو ہے قوت جو ہے اخص ہے، فکل قوی من ذی الشعور قادر، ہر طاقتور قادر ہے. وليس کل قادر قوی، اور ہر قادر قوی نہیں ہے. مثال ذلك، اس کی مثال دیکھیں. تقول الريح قوية، ہوا طاقتور ہے. ولا تقول قادرة، یہ نہیں کہے کہ ہوا جو ہے وہ قادر ہے. وتقول الحديد قوي، کہتے لوہا جو ہے وہ قوی ہے. ولا تقول قادر، یہ نہیں کہے کہ قادر ہے. لیکن ذو شعور تقول انه قوي وقادر. ذو شعور جو ہے جو جس کو شعور ہوتا ہے یا ادراک ہوتا ہے، اس کو آپ دونوں کہتے ہیں، قوی بھی کہتے ہیں قادر بھی کہتے ہیں. اچھا اب اس کی دلیل دیکھیں. سورة فصلت آیت 15 میں اللہ جب عاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اشد منا قوة، عاد قوم ہود علیہ السلام نے کہا من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ قال اللہ تعالیٰ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو یہ قوت و قدرت میں جو عام فرق ہے وہ یہ ہے. پھر فرمائے المتین کا لفظ جو ہے، المتین کے تعلق سے سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں الشدید، ای الشدید فی قوته، بہت ہی زیادہ طاقتور. ایک قوی ہے ایک المتین ہے، متین میں طاقت کا معنی ہے لیکن بہت ہی شدت کے ساتھ. الشدید فی عزته، الشدید فی جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. لفظ متین کا قوی سے الگ ہے لیکن جو معنی ہے وہ سے زیادہ طاقت کا، زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ. یعنی متین میں طاقت کا معنی بھی ہے اور بہت ہی شدید، بہت ہی زیادہ طاقت کا معنی موجود ہے. تو معنی کے اعتبار سے یہ تأکید ہے، یہ توکید ہے معنوی، لفظ دوسرا ہے. اور لفظ کے اعتبار سے شیخ صاحب فرماتے ہیں شدید فی عزتی، ہر اعتبار سے جو طاقتور ہے اور عزت والا ہے اور عزت میں بہت طاقتور ہے. اور فی جمیع صفات الجبروت، جتنی صفات الجبروت ہیں، قہار ہے، جبار ہے، ذو الجلال والاکرام، جتنی بھی تعظیم و جبروت کی صفات ہیں تمام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متین ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ خبر کے اعتبار سے کہیں کہ اللہ شدید ہے، لیکن نام نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ شدید ہے. نام کیا ہے؟ المتین. متین کہیں کہ متین کی دلیل ہے، جبکہ متین کی معنی شدت کا معنی موجود ہے، لیکن شدید نام نہیں ہو سکتا خبر کے اعتبار سے، کیونکہ متین کے معنی میں شدت اور بہت ہی طاقت کا معنی موجود ہے. تو خبر کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، لیکن اسماء صفات کے باب میں الشدید نہیں کہا جا سکتا. یعنی متین کے معنی میں شدید متین کے معنی کے اندر شامل ہے، لیکن نام نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ کا الشدید.
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید ہے،
ہاں کس اعتبار سے؟ صفت کے اعتبار سے. المتین، متین کے معنی میں قوت کی شدت پائی جاتی ہے.
اگر یہ جملہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ شدید ہے،
ہاں کس اعتبار سے؟ خبر کے اعتبار سے.
مجھے کیا مینشن کرنا پڑے گا؟
ہاں ہاں خبر کے اعتبار، تاکہ یہ سننے والے نہ سمجھ کے آپ اسماء صفات کی بات کر رہے ہیں یا اس کا نام اللہ تعالیٰ کا نام میں سے ہے. اس اعتبار سے پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، الرزاق اور المتین، اور تین صفات ہیں، صفۃ الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتین. دیکھیں شدید نہیں فرمایا، اس متین میں جو بھی معنی موجود ہے وہ صفت بھی اس میں شامل ہے. اور جو مسئلے کے فائدہ ہمیں کیا، دینی شرعی مسئلے کے فائدہ کیا ملتا ہے ہمیں، یہ جان کر، یہ ان صفات کو جان کر، شیخ صاحب فرماتے ہیں صفت القوت والقدرہ کے تعلق سے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوی اور متین رزاق ہے، قوی اور متین ہے، یہ جو پیارے صفات ہیں، پیارے نام اور صفات الکمال ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، مسئلہ کے فائدہ اور دینی فائدہ ملتا ہے کہ ہم رزق اور طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں، اور ہمارا یہ یقینی ایمان ہے کہ جو بھی طاقت جتنی بڑی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب کہیں گے ان اللہ هو الرزاق تو رزق دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اگر دنیا میں کسی کو اللہ سبب بنا ہے رزق تو ہمیں دینے کا، وہ صرف سبب ہے، اصل رزاق اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے۔ اور کوئی بھی طاقتور ہے اگر دنیا میں کسی بھی اعتبار سے، اس کی جسم کی طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، اقتدار کی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا طاقتور ہے، کسی کی طاقت کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسے مومن کے ایمان کو کیا ہوتا ہے، مزید اضافہ بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ وہی عزت بھی فی عزت ہی فی قوت میں، عزت میں اور جبروت کی جتنی بھی صفات ہیں تمام شدید، عزت والا غالب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غالب ہو نہیں سکتا، اس لیے یہ تمام الفاظ جو ہیں عظمت کے اور جبروت کے، ان تمام اللہ تعالیٰ المتین ہے۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقوله لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اب دو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال السمیع اور البصیر کے تعلق سے شیخ الاسلام نے یہ دلیل بیان کی ہے۔ شرح میں فضل شیخ العلامہ محمد بن صالح عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کو مصنف نے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل بیان کیا ہے، اور جو ان دو آیتوں میں جو صفات ہے ان کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ دو نام ہے السمیع اور البصیر، اور اس میں رد ہے اہل التعطیل کا اس آیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دو نام، جو دو نام ثابت ہیں، ان میں جو دو صفات ہیں صفت السمع والبصر یہ بھی ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل التعطیل جو انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے، چاہے کلی طور پر یا جزوی طور پر، ان کا بھی رد ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کیسے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لیس کمثلہ شیء، یہ نفی ہے، اور یہ صفات منفیہ یا سلبیہ میں سے ہے، اور اس کا مقصود کیا ہوتا ہے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اس سے مراد اثبات کمال ہی، اثبات الکمال، یعنی جو اس کا ضد ہے اس کو ثابت کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنا عظیم کمال ہے کہ اس کی مثلیت مخلوقات میں سے ہو ہی نہیں سکتی، اور اس جملے میں اہل التمثیل کا رد ہے، لیس کمثلہ شیء، اہل التمثیل جو مثلیت بیان کرتے ہیں ان کا رد ہے، وہ سمیع البصیر اہل التعطیل کا رد ہے، سبحان اللہ، وہ سمیع البصیر، السمیع اس کے دو معنی ہیں۔ اب دیکھیں سمیع البصیر کا معنی کیا ہے، سمیع کے دو معنی ہیں، ایک بمعنی المجیب، دعا کی استجابت کرنے والا السمیع، اور دوسرا ہے بمعنی السامع للصوت، یعنی جو آوازوں کو سنتا ہے، ایک دعا کی قبولیت کا، اللہ نے سنی یعنی دعا قبول کر لی، دوسرا ہے جو آوازوں کو سنتا ہے السمیع، دونوں فرق واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا، جو پہلا معنی ہے السمیع بمعنی المجیب، اس کی مثال و اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے، آخر سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40-39، اے المجیب الدعاء، اور جب نماز میں کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کیا ہے المجیب، سمع یعنی ایک تو سننا ہے، جو آواز کا سننا ہے وہ تو ہے، اس کے ساتھ یہ معنی بھی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور سننے کا مطلب استجابت بھی ہے، دعا کی استجابت جو ہے۔ اچھا، جو دوسرا معنی ہے سمیع کا ادراک الصوت، یعنی آواز کو سننا، تو اس کے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عموم ادراک، عام سننا جو ہے، یعنی کوئی بھی ایسی آواز نہیں مگر اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تمام آوازیں درند کی ہے, پرند کی ہے, جو سمندر کی تہ میں ہے, کہیں پر بھی کوئی بھی آواز, اگر پتے کی حرکت بھی ہوتی ہے, کسی ٹہنی کی بھی تھوڑی سی آواز ہوتی ہے, جو مخلوق نہیں سن سکتا یا جو سن سکتا ہے, تمام اللہ تعالیٰ سنتا ہے. السمیع ہے, صیغۃ مبالغۃ سمع سے. دوسرا معنی ہے السمع, سمع یراد بھی النصر والتأیید, نصر والتأیید. تیسرا ہے سمع یراد بھی الوعد والتہدید, الوعید والتہدید. وعید بمعنی السمع ہے, تأیید نصرت بھی سمع کے معنی میں ہے, اور عام آواز کو سننا بھی, تمام آواز کو سننا بھی, یہ سمع کے تینوں جو ہے سمع کے معنی میں ہے, سننے کے معنی میں ہے. اب اس کی مثال اور دلیل دیکھیں. جو پہلا معنی ہے کہ تمام آواز اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, الاخر سورۃ المجادلۃ آیت نمبر 1. تو اس میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کے سمع کے احاطے کا, تمام آوازوں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اس لیے سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, الحمد للہ الذي وسع سمعه الاصوات والله ان في الحجرۃ وان حديثها لا يخفى علي بعضه. سبحان اللہ. سید عائشہ فرماتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, کہ میں اسی کمرے میں تھی اس حجرے میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, وہ بوڑھی آئی اپنی شکایت لے کے. فرماتے الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, الذي وسع سمعه الاصوات, جس کے وسیع اللہ تعالیٰ کے سواد السمع آواز سننے کی. والله عندنا في الحجرة, اللہ قسم میں اسی کمرے میں تھی, وان حديثها لا يخفى علي بعضه, اور اس عورت کی بعض باتیں میں نہیں سن سکتی تھی اسی کمرے میں. اللہ تعالیٰ سات آسمان عرش سے اوپر اس کی بات کو سن لیا, اور اس کے جواب بھی آ گیا قرآن مجید میں. سبحان اللہ. تو اس سے کیا مراد ہے سمع سے؟ سمع اللہ یعنی آوازوں کو سننا. تمام. دوسرے کی مثال کہ نصر و تأیید, نصرت اور تأیید کی جو مثال ہے اور دلیل جو ہے, کما فی قوله تعالی لموسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والسلام, دونوں کے تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے ارشاد, سورۃ طٰہ نمبر 40-46 میں, اننی معکما اسمع و ارا, اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. سننے سے کیا مراد ہے؟ کوئی دعا تو نے کی نہیں کہ ہم کے سجاوت ہے, کوئی بات انہوں نے کی نہیں کہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز سنتا ہے, اور خاص مشن پہ جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق, فرعون کی طرف جانا ہے, اور وہ بہت ہی اپنا وقت سب سے بدترین قسم کا ظالم شخص ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اس سے کیا مراد ہے سمع سے اور دیکھنے سے؟ النصر والتأیید. میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری نصرت بھی کروں, مدد بھی کروں گا, یعنی وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. تیسرا معنی جو اراد بھی الوعید والتہدید, اس کی مثال اور دلیل جو ہے, الذي يراد به التهديد والوعيد قوله تعالى, تعالى كإرشاد ہے, أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون, سورة الزخرف آيات نمبر 80-81 میں, أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے جو یہ چھپاتے ہیں یا جو سرگوشیاں کرتے ہیں؟ بلا, بے شک, یعنی ہم سنتے ہیں, ورسلنا لديهم يكتبون, اور ہمارے جو رسول ہیں وہ ان کے ہاں لکھتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں. فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم, تو اس سے تهديد و وعید مراد ہے, یعنی ان کی پکڑ ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول, کیونکہ وہ چھپاتے جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور جو اب ان قسموں کی مزید تفصیل میں شیخ صفوان بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, والسمع بمعنى ادراک المسموع من الصفات الذاتیہ, ادراک المسموع جو ہے آوازوں کا سننا جو ہے صفات ذاتیہ ہیں, اللہ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. اگرچہ جو مسموع ہے جو آواز ہے وہ کبھی بھی ہو, لیکن اللہ ہمیشہ سن رہے, یعنی کہ جب کوئی بولے گا پھر اللہ تعالیٰ سنے گا، وہ نہیں سنے گا، جیسے اللہ تعطیل کیا تھے نہیں، اللہ ہمیشہ سنتے چاہے کوئی بولے یا نہ بولے. دوسرا ہے نصر و تعید من صفات الفعلیہ، کیونکہ اس کا سبب ہے. نصر و تعید کب ہوتی ہے؟ جب اسے ضرورت ہوتی ہے. سبب ہوتا ہے تب ہوتا ہے. صفات ذات فعلی میں کیا فرق ہے؟ یہ تو فرق ہے کہ صفات فعلیہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے کرتا ہے، چاہت سے اس کا تعلق ہے، چاہت کے لیے سبب ہوتا ہے. صفات ذاتی ہمیشہ کے بغیر سبب کے، بغیر چاہت کے. اور جو بمعنی الاجابہ، یہ بھی دعا ہوگی، سبب ہے، اللہ چاہے گا تو استجابت ہوگی. تو استجابت والی جو سمع ہے یہ کون سے ہے؟ صفات فعلیہ ہے. تو یہ سمع کے تعلق سے ہے. البصیر کا معنی ہے جو تمام چیزوں کو دیکھنے والا، المدرک الجميع المبصرات. اور بصیر بمعنی علیم بھی ہے، خوب جاننے والا. تو اللہ تعالیٰ بصیر ہے، تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، اگرچہ بہت باریک ہی کیوں نہ ہو یا خفی کیوں نہ ہو. اور بصیر بمعنی علیم بافعال عباده، جو اپنے بندوں کے عمل کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ بصیر بما تعملون، سورۃ حجرات 18:18 میں، اللہ تعالیٰ 18:18. اور واللہ بصیر بما تعملون، جو تم کرتے اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، یعنی وہ خوب جانتا بھی ہے. وہ جو ہم کرتے ہیں، بعض ایسا جو دکھائی دیتے ہو اور بعض ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے. تو بصیر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ دونوں معنی ہیں، دیکھنے والا اور خوب جاننے والا. جو ہمارے عمل میں جو نظر آتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، جو نظر نہیں آتا ہم تو نہیں دیکھ رہے ایسے اعمال، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بصر جو اس کے دو قسمیں ہیں، اور دونوں جو ہیں اس ایک لفظ میں داخل ہے، البصیر کے لفظ میں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام جو ہے السمیع البصیر کا ثبوت ملتا ہے، اور تین صفات ہیں، صفات الکمال ہیں، یعنی کمال و صفات من نفل مماثلہ، لیس کمثلہ میں صفات الکمال کا ثبوت ملتا ہے، تمام صفات الکمال جو ہیں بغیر مماثلت کے. اور صفت السمع اور صفت البصر، یہ تین صفات ہیں. اور جو فوائد مسلکی ہیں، جو مسلکی اور دینی فوائد ہمیں ملتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات کے ساتھ مثلیت ہے اسے رک جانا ہے فوراً، کیونکہ بہت بڑی مصیبت ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کیا ہے، تو سب سے پہلے اس نے اپنے ذہن میں یہ غلطی کی ہے. مثلیت اس نے ذہن میں بنائی ہے کہ مخلوق کے خالق سے یا خالق مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے انکار ہی کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ، بات ہی ختم ہو گئی ہے. مثلیت کا امکان ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور مثلیت کرنے سے رک جائیں گے، تشبیہ سے رک جائیں گے، تو کبھی بھی آپ نہ انکار کر سکتے ہو نہ ہی مثلیت بیان کر سکتے ہیں. کیونکہ جس نے بھی انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو معطل ہیں، مشبہ تو نہیں ہیں، یہ مثلہ تو نہیں ہے. لیکن سچ یہ ہے پہلے تمہارے ذہن میں تمثیل آئی، پھر تم لوگوں نے انکار کیا ہے. اگر تمثیل نہ آتی تو انکار کرتے نا، کیونکہ ان کو سب سے بڑے کیا آرگومنٹ ہے، وہ کیا عذر پیش کرتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ خالق مخلوق سے جو تشبیہ لازم آتی ہے، وہ تمہارے گندے ذہن میں لازم آتی ہے. کہاں لازم آتی ہے؟ لازم تو نہیں آتی. اچھا، تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں ملتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کی آیت میں، کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی جو تمثیل ہے اسماء و صفات کے بارے میں اسے رک جانا ہے، چھوڑ دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کمال عظمت کو ثابت کرنا ہے، اور اس کو دل سے اس کو یقین کے ساتھ مان لینا ہے. اور خبردار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے یا سنے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کہیں وہ بات نہ سن لے، کہیں وہ کوئی عمل آپ کا نہ دیکھ لے. تو جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے، مسلمان کو، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اور جیسا کوئی بھی نہیں ہے، جب بھی کوئی غلط بات کہنے کی طرف تھوڑا سوچے گا تو پہلے السمیع خوب سننے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی دعا کرتا ہے اس کی استجابت کا یقین ہوتا ہے جب اسباب پر عمل کیا جاتا ہے. جب انسانوں پر کمزور سمجھتا ہے دیکھتا ہے بیار و مددگار بڑی مشقت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے تو سمیع بمعنی نصر التأیید کے, سمع بمعنی نصر التأیید جو خوب مدد کرنے والا ہے اپنے پیاروں کی, اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں. اچھا اب مسئلہ آتا ہے لیس کمثلہ شیء, کمثلہ کے لفظ میں علماء کے کیا اقوال ہیں, دیکھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے. شخص فرماتے ہیں وعلم ان النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله. نحاة کون ہیں؟ علم النحو والے, عربی گرامر والے کے جو علماء ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ باتیں کی ہیں اس لفظ کمثلہ پہ. تو ان میں سے کسی نے کہا الکاف داخل تو المثل, کہ کاف حرف جو ہے وہ مثل پہ داخل ہے کمثلہ. اس کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مثل ہے جس کے کوئی مثل نہیں ہے. سمجھیں ذرا, لیس مثل اللہ, اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے کاف کے بغیر, ٹھیک ہے. لیکن جب کاف آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مثل کوئی نہیں ہے, یعنی ایک مثل تو ہے جس کا کوئی مثل جس کا کوئی مثال اور نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شیخ صفر اس کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مثل جس کی کوئی مثل نہیں ہے, کیونکہ یہ نہیں فرق لئی سکا ہوا بلکہ مثل کی نفی ہے, ہوا کی نفی نہیں ہے, اسی کی نفی نہیں ہے, اس کے مثل کی نفی ہے, معنی یہ ہے. بل قال لیس کمثلہ فہ ظاہر الآیت من حیث اللفظ لا من حیث المعنی, لفظ کے ظاہر سے نہ کہ معنی کے. کیوں؟ کیوں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا ظاہر بحیث المعنی بھی یہی ہے لکان ظاہر القرآن کفرا, تو ظاہر کفر ہوتا کہ اللہ کا ایک مثل تو ہے جس کے کوئی مثل نہیں ہے, تو ظاہر کفر ہے وہ, یہ ناممکن ہے قرآن مجید میں, وهذا مستحیل ناممکن ہے. اچھا تب اگر ایسی بات ہے تو پھر معنی کیا ہے اس کا؟ ظاہر سے تو یہی لگتا ہے کہ ظاہر کو دیکھا جو معنی کو نہیں, کیونکہ معنی تو پھر کفر لازم آتا ہے. تو ظاہر یہ ہے کہ نفی کی چیز کی جا رہی ہے, مثل کی نفی کی جا رہی ہے, تو پھر اس کا اصل معنی کیا ہے اور علماء کس پہ کیا اقوال ہیں؟ تو پہلا قول جو ہے یہ ہے کہ الکاف زائدتن, کاف حرف زائد ہے, وہ تقدیر الکلام یہ لیس مثلہ شیء, کاف کو نکال دے کیونکہ زیادہ ہے, اور جو حرف زیادہ اس لیے بیان ہوتا ہے تأیید کے لیے, تأکید کے لیے, کہ معنی کی تأکید کے لیے کہ اللہ کی مثل تأکید کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں کہ مثل کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی, اور اس کی تأکید بھی کی ایک حرف حرف الکاف سے. وهذا قول مريح, اور اس قول سے یعنی راحت ملتی ہے, اور جو اشکال تھا وہ بھی ختم ہو گیا, جو جس معنی میں کفر ہے جو ظاہر نہیں ہے بس لفظ کے ظاہر میں ہے معنی میں نہیں, تو اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے. اور حرف کا زیادہ ہونا قرآن مجید میں نفی میں بہت زیادہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تحمل من انثى الى اخره سورۃ فاطر آیت نمبر 11 میں, سورۃ فاطر آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا وما تحمل من انثى, تو من کیا ہے؟ زیادہ ہے. وما تحمل انثى ایسا میں حمل تو عورتوں کے ہوتا ہے نا, مادہ کے ہوتا ہے نا, من سے کیا مراد ہے؟ تأکید ہے, تو ہے حرف زائد ہے زیادہ ہے. تو یہ کہتے ہیں ان زیادۃ الحروف فی اللغۃ العربیۃ للتوکید امر مطرد, یہ بہت ہی زیادہ ہے تأکید کے لیے. وقول الثانی, دوسرا قول قالوا العکس, ان کی اس کے برعکس ہے دوسرا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ ہے وہ کاف نہیں, مثل زیادہ ہے, کاف حرف مثل اسم ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پہلا قول کیا تھا کاف زیادہ ہے اور قرآن مجید میں عربی زبان میں بھی حرف زیادہ ہو جاتا ہے, دوسرا قول اس کے برعکس ہے. بعض علماء نحو جو انہوں نے کہا نہیں کاف ٹھیک ہے لیکن مثل زیادہ ہے, اور اصل بات یہ ہے لیس کہ ہوا شیء, یہ ہونا چاہیے تھا لیس کمثل لیس کہ ہوا شیء, لیکن یہ ضعیف ہے. شیخ صفر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے کہ اسماء میں عربی زبان میں جو نام کے زیادہ ہونا ہے وہ بہت ہی قلیل و نادر ہے, شاد و نادر کہیں پہ بیان ہوتا ہے حروف کے برخلاف. کو اگر ہم زیادہ کی بات ہی کرنی ہے, اگر یہ قول جو زیادہ ہے حرف یا اس میں تو پھر حرفی زیادہ کر لیں جو زیادہ معروف ہے عربی لغت میں, اور جو غیر معروف نہیں اس کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ قول جو ہے یعنی ضعیف قول ہے. تیسرا قول جو ہے مثل جو بمعنی صفہ, یعنی لیس کصفتہ شیء, مثل معنی صفہ ہے, اللہ کی صفت جیسے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وقال ان المثل والمثل والشبه والشبه, یہ الفاظ جو مثل مثل شبه شبہ جو ہے عربی زبان میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مثل الجنة التي وعد المتقون, الآخر سورة محمد آیت نمبر 15. مثل الجنة کیا ہو, جنت کو اور مثال ہے, یعنی صفۃ الجنة. اصل بات ہے جنت صفت بیان ہو رہی ہے نا, جنت کا صفت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا. تو جنت کی مثل تو کوئی نہیں ہے, دو جنت تو ہے نہیں, جنت تو ایک ہی ہے اور اس میں بہت ساری جنتیں ہیں. تو مثل سے مراد مثل نہیں ہے کہ جیسا, بلکہ مثل سے مراد کیا ہے, صفت ہے, یعنی جنت کی صفت, وہ جنت جس کا متقیوں کو وعدہ کیا گیا. اور یہ بات جو ہے ثواب سے بعید نہیں ہے, یہ معنی صحیح, یعنی یہ بھی صحیح ویسے, اچھا ثواب سے بعید نہیں ہے. چوتھا قول دیکھیں, انہ لیس فی الآیۃ زیادۃ, آیت میں زیادہ کوئی ہے یا نہیں, کوئی چیز نہ کاف ہے نہ مثل ہے, کچھ زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں لیکن اذا قلت لیس کمثلہ شیء لازم من ذلك نفی المثل, تو اسے مثل کی نفی لازم آتی ہے. واذا كان ليس المثل مثل, اور اگر مثل کو کوئی مثل ہی نہیں ہے, صار موجود واحدا, تو موجود صرف ایک ہی باقی رہتا ہے. تو اس کی بنیاد پر کسی چیز کی تقدیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کہتے کہ عربی زبان میں یہ بات ملی ہے, یعنی واضح ہے عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی کہے لیس کمثل الفتی زہیر, لیس کمثل الفتی زہیر, ایک شخص ایک بچ لڑکا اس کا نام زہیر ہے, کہتے ہیں لیس نہیں کمثل الفتی زہیر, زہیر جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن اس کو کمثل کے لفظ سے بھی کہا گیا ہے, جب اس کی مثل کوئی نہیں ہے تو مطلب وہ ایک وہ اکیلا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. جب مثل کی نفی کر دیتے ہیں لیس کمثل ہی شیء, اللہ تعالیٰ ہے, اس کی مثل کی نفی ہے, اس کی مثل کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب مثل کی جب اس کی مثل کوئی نہیں تو باقی اللہ ایک ہی رہتا ہے کہ نہیں,
مثال کی مثال بھی نہیں,
مثال کی مثال بھی نہیں ہے, یہ بات ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شبعثی رحمہ اللہ, اب اس کا لب لباب کیا ہے, فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جتنی باتیں ہوئیں اگر یہ نہ ہوتی تو آیت کا معنی بالکل واضح ہے. اگر اہل النحو جو ہے یہ باتیں نہ کرتے زیادہ تو آیت کا معنی بالکل واضح ہے. معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل ہے ہی نہیں, لیس لہ مثیل, بات واضح ہے. لیکن جب یہ باتیں آئیں کتابوں میں تو راجح یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کاف جو ہے وہ حرف زائد ہے, لیکن جو آخری معنی ہے اگر اس کو تصور جو کر سکتا ہے وہ سب سے اچھا ہے, اجود ہے. کون سا آخری والا, کہ اللہ کی مثال کی نفی ہو جاتی ہے تو پھر ایک اللہ تعالیٰ رہ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے, واضح ہے. اور جو میں نے رمضان اور قرآن کے درس میں بیان کیا تھا, ایک دفعہ وہ سن لیں, یہ جملہ ہے بڑا پیارا جملہ ہے, بلاغت کے اعتبار سے اس سے اچھا جملہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مثلیت کی نفی کرنے میں, عربی گرامر کے اعتبار سے بتا رہا ہوں, بلاغت کی. علم النحو نے تو کر دیا, علم النحو اور علم بلاغہ اور ہے. علم النحو نے تو یہ کہہ دیا, علم النحو نے کہا کہ کس نے کہا حرف کاف زائد ہے, کس نے کہا مثل زائد ہے, کس نے کیا, اور اس کا جو خلاصہ ہم جان چکے کہ حرف اگر زیادہ کرنا ہے تو مثل اسم نہ کریں, کافی رہنے دیں حرف جو ہے, کیونکہ عربی زبان میں یہ زیادہ ہے. اور مثل صفت کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسا کہ مثل الجنہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی صفت جیسے کوئی کسی کی صفت نہیں ہے, یہ بھی معنی ہے. اور چوتھا معنی جو شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کے سمجھ میں اگر آ جاتا ہے تو واضح ہے, جب مثل کی آپ نفی کر دیتے ہیں تو سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات باقی رہ جاتے ہیں. اور بلاغت والے کہتے ہیں کہ جو تشبیہ ہے یا مثلیت بیان کرنا ہے اس کے چار ارکان ہیں, اور تین درجات ہیں، یاد ہوگا آپ کو، ادھر سن لینا. جو درجات ہیں جب آپ تشبیہ دینا چاہتے ہیں، یعنی ارکان چار ہیں جس کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، پھر حرف ہوتا ہے، پھر سبب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں فلان شعر ہے، فلان شعر شعر جیسا ہے، فلان شعر کے جیسا کے جیسا ہے. سب سے زیادہ قوی تشبیہ کس نے دی، پہلے والے نے یا آخری والے نے؟ پہلے والے نے تو شعر ہی بنا دیا، فلان شعر ہے، ہوا اسد، ٹھیک ہے نا. اچھا جو تیسرا ہے، شعر کے جیسا کے جیسا، یعنی کچھ صفات ہیں، بہادر ہوگا لیکن ڈرپوک بھی ہوگا، بہادر ہوگا لیکن وہ کسی اور صفت میں کہیں پہ کمزوری ہوگی، لیکن جو سے پہلا کہا وہ ہے ہی شعر، تو جتنے بھی صفات ہیں شعر کی وہ سب اس میں موجود ہیں. وہ لڑکی کے بارے میں قمر، چاند، چاند ہے، فلان لڑکی چاند ہے، چاند جیسی ہے، چاند کے جیسی کے جیسی ہے، مختلف. یعنی عربی میں کیا کہتے ہیں ہم، فلان اسد، فلان کل اسدی یا مثل الاسدی، فلان کمثل الاسد. اور کتنے درجات ہیں، مختلف ہے نا. تشبیہ کی بتا رہا ہوں عربی زبان میں، سب سے زیادہ قوی جو بغیر حرف کے ہوتی ہے، بغیر حرف، بغیر اسم کے. کیونکہ تشبیہ کا حرف بھی ہے، اسم بھی ہے، فعل بھی ہے. کاف حرف ہے، مثل اسم ہے، ٹھیک ہے نا، یماثل وغیرہ فعل ہے. تو جو بغیر حرف، بغیر کسی اداد کے ہو، بغیر، تو سب سے زیادہ قوی تشبیہ ہے. حرف والی اس سے کم، حرف اور اسم دونوں والی اس سے کم. فلان کمثل الاسد تشبیہ میں کم تشبیہ ہے کہ نہیں، بس سمجھ آ رہی ہے نا. جب آپ نفی کر دیتے ہیں، الٹا دیکھیں آپ، سب سے زیادہ تشبیہ کی نفی کس جملے میں ہے؟ آخری والے میں. یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دور سے بھی کوئی شعر لگتا ہو یا دور سے بھی کوئی چاند کا ٹکڑا لگتی ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نفی کی ہے تو کس تشبیہ کی نفی کی ہے؟ آخری والے کی، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مثلیت مخلوق میں سے کوئی ہو سکے. ایک دفعہ سن لینا درس قرآن اور رمضان میں. کیا ٹائم ہوا؟ اتنا کافی ہے، کیونکہ صفۃ السمع البصر کے تعلق سے آگے بھی شیخ صاحب نے جو دلیل بیان کی ہے، یہ پورا کر لیں، پورا کر لیتے ہیں تاکہ اگلے درس میں. ہاں ٹھیک. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ، وقوله ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سورۃ النساء نمبر 58. اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو دو پیارے نام ہیں، السمیع البصیر کا ثبوت ملتا ہے، اور دونوں صفات کمال جو ہے صفات السمع البصر کا بھی ثبوت ملتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد اللہ نے بیان فرمائی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء نمبر 57 میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، الى آخر الآية. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچانی ہیں، جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچانی ہیں. اور اس میں سے جو گواہی ہے انسان کے لیے یا اس پر، اس کا بھی حکم ہے. اور جب بھی کوئی فیصلہ کرنا لوگوں کے بیچ میں، تو عدل انصاف کی اساس پر فیصلہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ القیام بالواجب فی طریق الحکم وفی الحکم نفسہ، جو واجب ہے ہمارے اوپر اسی پہ عمل کرنا ہے جب کوئی فیصلہ کرنا ہو. اور جو گواہی کا جو حکم ہے وہ اس عموم میں شامل ہے، ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اور حکم کے تعلق سے، واذا حکمت بین الناس ان تحکموا بالعدل. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ نعم ما یعظکم به، اس کا اصل یہ ہے نعمہ، لیکن میم کے ساتھ اس کو ادغام کر دیا گیا ہے، اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں. اور ادغام دو جنسوں کے بیچ میں ہوتا ہے، دو جنسوں کے بیچ میں نہیں ہوتا، الا کہ پہلا ساکن کر دیا جاتا ہے اس, اور اس میں جو ادغام ہے پہلے میں مفتوح ہے نعمہ. اچھا نعمہ یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ نے اس میں دو چیزیں بیان کی ہیں, اداء الامانت حکم بالعدل, امانت کا حکم بھی ہے اور عدل انصاف پر فیصلہ بھی ہے, اور یہ موعظہ ہے کیونکہ اس سے دل جو ہیں دل کا اصلاح ہوتا ہے, اور جو جس چیز کے دل کا اصلاح ہوتا ہے اسے موعظہ کہتے ہیں, جو باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں اور دل اس پہ سدھر جاتا ہے درست ہو جاتا ہے, اس میں جو کمی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, تو اس پہ اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے, تو وہ چیزیں جو دل کو نرم کریں, وہ چیزیں جو دل پہ اثر بااثر ہو اسے موعظہ کہتے ہیں. اور ان چیزوں پہ عمل کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے دل جڑ جاتے ہیں, یا دل کے اندر جو کمی پیش ہے وہ درست ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا, یہ شاہد ہے. کان سے مراد یہ فعل ہے جس کے زمن جو ہے وقت کو سلب کر دیا گیا ہے, کان میں وقت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے, اور اس پہ وصف کی دلالت ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سمع و بصر سے متصف ہے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ اگر ہم کیوں کہتے کہ اس سے زمانے کو یا وقت کو سلب کر دیا کانا کے فعل میں, کیونکہ اگر ہم کہیں کانا فعل ماضی ہے, مطلب اللہ پہلے کسی میں سنتا بھی دیکھتا بھی تھا, اس کے بعد پھر نہ سنتا نہ دیکھتا ہے, تو عربی زبان کے اعتبار سے بھی کانا جو ہے یا پھر ناقص آپ جانتے ہیں, اس کا اسم بھی ہوتا ہے اس کا خبر بھی ہوتا ہے کانا کا, باقی جو ہے اضحا اصبحا یہ بھی کانا کے اخوات میں سے ہے, اصبحا صبح کے وقت, اضحا ضحا کے وقت, امسا شام کے وقت, کانا میں وقت کہے ہی نہیں, کانا جو اس میں کوئی وقت ہی نہیں ہے, اگرچہ دلالت کیا فعل ماضی کی دلالت ہے لیکن یہ وقت سے عاری ہے, زمانے سے عاری ہے, زمانے کے معنی اس میں ہوتا نہیں ہے بلکہ اس میں ہمیشہ کا معنی پایا جاتا ہے الٹ.
کانا
تھا عام ہے, فعل ماضی ہے, ناقص ہے, اس کی جو دلالت ہے وہ کس چیز پہ, وقت کے اعتبار سے. جب کانا کے ساتھ جملہ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ پہلے تھا, اس کے معنی عربی گرامر کے اعتبار سے معنی یہ ہے اس میں ہمیشہ ایک معنی پایا جاتا ہے. پیشہ فرانسی رحمہ اللہ اگر یہ وصف باقی رکھیں دلالت وقت کی دلالت کے کانا میں, لکھا نہ وصف قد انتہا, تو وصف ختم ہو چکا ہوتا, پہلے تو سمع بصیر تھا لیکن ابھی سمع بصیر نہیں ہے, وہ یہ معنی فاسد اور باطل ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو صفات سے متصف سمع البصر على الدوام ہمیشہ, اور کان اس سیاق میں اس سے تحقیق مراد ہے کہ یقیناً و حقیقتاً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمع صفت سمع البصر سے متصف ہے. اچھا سمع بصیراً اس کا جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اس کا معنی جو ہے پچھلی آیت میں وہی معنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی سمع کے دونوں قسمیں اور بصر کی بھی جو دونوں قسمیں اس میں شامل ہیں. اچھا پھر ایسا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سے ابو رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا اور جو انگشت شہادت ہے اپنے آنکھ اور اپنے کان پہ رکھ دی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تحقیق کرنے کے لیے یعنی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سمع اور بصر ہے, یعنی یہ انگوٹھا اور یہ آنکھ یوں سمیع اور بصیر, سمیع بصیر اس طریقے سے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھ اور سننے کی جو صفت ہے العین والاذن, کان آنکھ اور کان, کان تو اللہ تعالیٰ کی یعنی صفت نہیں لیکن سننا جو صفت ہے. اچھا جو آنکھ کے جو دلائل ہیں وہ اور جگہ موجود ہیں, اور کان کے اعتبار سے ذرا غور سے سنو, کان کے اعتبار سے رسول جماعت کے نزدیک لا تثبت اللہ ولا تنفع عنہ العدل ولا السمع بذلك, نہ نفی کی جاتی ہے اور نہ اسے ثابت کیا جاتا ہے, ثابت نہیں کیا جو اس کی نہیں کیا جاتا اس کی دلیل نہیں ہے, کان کی دلیل نہیں آنکھ کی دلیل ہے, کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ کا کان ہے ہم کسی کو دلیل نہیں ہے, نہیں ہے ہم کہتے اللہ اعلم, ہے یا نہیں ہے اللہ اعلم, بات سمجھیں. رسول جماعت کے اس میں کیا عقیدہ ہے, والاذن کان کے اعتبار سے عند اہل سنت والجماعت لا تثبت للہ ولا تنفع عنہ, نہ ثابت کرتے ہیں نہ اس کی نفی کرتے ہیں. کیوں؟ لعدم ورود السمع بذلك, اس کو کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا, اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں قلت, اگر آپ یہ کہیں هل ان افعل كما فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں یہ کر سکتا ہوں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جب یہ آیت پڑھوں تو میں بھی ایسے کان پہ اور آنکھ پہ ہاتھ, جو انگوٹھا کان پہ اور شاید آنکھ پہ رکھ کے اس طریقے سے کروں؟ اس کی جواب یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض علماء کا جی ہاں آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور آپ مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی بہتر نہیں ہیں لوگوں کو رہنمائی کرنے میں, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی آپ خبردار رہنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کی جائے جو آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہیں. تو یعنی علماء کے ایک قول ہے کیا کر سکتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ اس کی حاجت ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں, جب ہم یہ اچھی طرح جان لیتے ہیں کہ اس کی معنی یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو صفت جو ہے دیکھنے کی اور سننے کی اصل مقصد یہ تھا جو بیان ہو چکا ہے, اور نہ کہ اشارہ خود مقصود ہے بذاتی ہی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیوں کیا صحابہ کو دکھانے کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ یقیناً جیسے کہ ہمارے کان ہیں اور ہماری آنکھیں ہیں اور یہ یقینی ہیں ہم دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے, مشابہت نہیں ہے, لیکن اصل دیکھنا کی صفت جو ہے وہ تو ثابت ہے. ہم سن رہے ہیں, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم یہ سن رہے ہیں, اشارہ کان کی طرف کیا, اللہ تعالیٰ بھی خوب سنتا ہے, وہ سمیع ہے, کیونکہ آیت کیا تھی سمیع بصیرہ. تو جب اشارے سے بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو اس صفت کو یقیناً ثابت کرنا مقصد تھا, نہ کہ اشارہ خود مقصد تھا. جب اشارہ خود مقصد نہیں تھا تو ہم اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ آئے؟ تو شاید سفر ہوتے ہیں بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اشارے سے بات کریں. خاص طور پہ جب یعنی اس چیز کا یعنی خدشہ ہو کہ اس اشارے کرنے سے مثلیت کوئی سمجھ لے کہ اسے جب اشارہ مطلب ہے جیسے ہمارے کان اور آنکھیں ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے کان اور آنکھیں ہیں, تو اگر اس طرح کے خدشہ ہو تو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جیسے کہ کوئی عوام آپ کے سامنے بیٹھے ہوں جو نہیں سمجھتے ان چیزوں کو, تو آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے. ولکل مقام مقال, واضح ہے, لوگ وہیں سمجھتے نہیں, عوام الناس بیٹھے ہیں, آپ سمجھا رہے ہیں, اشارہ بھی کرتے ہیں, اب ایک جاہل کیا سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں جیسے ہماری ہیں کان جیسے ہمارے ہیں, جبکہ اصل مقصد یہ نہیں, اصل مقصد یہ ہے جو اصل صفت ہے اس کو ثابت کرنا ہے, نہ کہ جو اشارے سے کیا جا رہا اس کو ثابت کرنا ہے. صحابہ نے سمجھ لیا, صحابہ نے کیا سمجھا کہ جیسے مخلوق ہیں ویسے, تو فوراً سوال کرتے نہیں, کیونکہ خاموشی یہی ثبوت ہے کہ انہوں نے وہی سمجھا ہے جو اصل مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا. ہاں, اس کو بتایا جا سکتا ہے. ہاں, اس لیے قول ہے علماء کا قول کہ جائزے کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله إلى آخره ويقبض أصابعه ويبسطها فيقال فيما قيل في حديث ابن عمر. يعني دوسرے مثال یہ بھی ہے کہ سن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن آسمانوں کو اٹھائے گا اور زمینوں کو بھی, اور فرمایا کہ میں اللہ ہوں, اور اپنے یقبض ویبسط جو انگلیاں ہیں جو ہاتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر رہے تھے, کھول بھی رہے تھے مٹھی کو, بند بھی کر رہے تھے کھول بھی رہے تھے. تو اس میں کیا کہیں, وہی کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا ہے انگوٹھے کا اور کسی شہادت کا. تو اصل کیا تھا, یہ بتانا تھا کہ پکڑنا اور کس طریقے سے, اصل یہ معنی کے اعتبار سے, نہ کہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے اس طریقے سے مثلیت ہے. تو اس میں بھی وہی کہیں گے شیخ صاحب فرماتے ہیں. اور اس میں جو ہمارے مسئلے کے فائدہ ہے سمیع البصیر کی صفت میں, کہ ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کی مخالفت نہ کریں, نافرمانی نہ کر بیٹھے اپنے اقوال اور افعال میں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام جو ہیں پیارے نام ثابت ہیں, سمیع البصیر, اور الصفات میں سے جو ہے صفت السمع والبصر والامر والموعظہ پوری آیت میں جو بیان ہوئی ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.